काबा करता है उसे तवाफ़ का सवाब मिलता है, टीवी से देखने से वो सवाब किसी को मिलता नहीं है। तो जितना महफिल में आदमी हाजिर होता है तो हुज़ूर का सवाब और है, दूर से सुनने का सवाब और है, लेकिन फिर उस पर अमल करने का सवाब उससे ज़्यादा है। सवाब सवाब पढ़े मोहम्मद वाले चुके कि अल्लाह ने ये नूर भेजा इंसान की हिदायत के लिए और उस नूर का ज़र्रा पूरी कायनात में बांट दिया। ये तमाम तर जो वकूल दुनिया में आप देख रहे हैं ये नूर मुस्तफ़ा के ज़र्रात हैं, यानी हमारी अक्ल वो ज़र्रा है जो रसूल गिरामी की अक्ल से बना। तभी मौलानी फरमाते कि मैंने रसूल से इल्म ऐसे लिया जक्कन जक्का, जिस तरह कबूतर अपने बच्चे को दाना देता है इसी तरह नबी ने मुझे इल्म दिया। सलमान अगर ईमान के दसवें दर्जे पर फाइज था तो उसने भी मौलानी से इसी तरह इल्म लिया। कल मैंने تار کی مثال دی تھی کہ اگر یہ لاؤڈ چل رہا ہے تو یہ تار کسی نہ کسی سے متصل ہے، اور جس سے متصل ہے پھر وہ کسی نہ کسی سے متصل ہے، جس کو ہم لائٹ کا گرڈ اسٹیشن کہتے ہیں، جہاں سے پورے شہر تک وہ نور، وہ لائٹ، وہ کرنٹ جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو منبع نور ہے، جہاں سے پوری کائنات کو نور ملے گا، جہاں سے پوری کائنات کو فیض ملے گا، جس کو ہم نے عقل کل کہا، کہ نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے میرے عقل کو خلق کیا، اور تمہاری عقول جو ہیں ذرہ ہیں۔ اگر تو اپنی عقل کو کامل کرنا چاہتا ہے، تجھے اپنی عقل کو عقل کل سے متصل کرنا ہوگا، یعنی جب تک یہ قطرہ دریا میں نہیں جائے گا خود دریا نہیں بنے گا، تجھے اہل و بیت کے ساتھ متصل کرنا ہے۔ اب یہ تمہاری ظرفیت ہے کہ تو کتنا خود کو متصل کرتا ہے، تمہاری کیپیسٹی کتنی ہے، تو کتنا ان سے علم لیتا ہے۔ اگر لیتا جائے گا ان کے دینے میں کمی موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کا لقب ہی سخی ہے، تو جتنا لینا چاہے وہ تمہیں عطا کریں گے۔ وہ چاہیں تو ایک لمحے میں تجھے بحر العلوم بنا دیں، وہ چاہیں تو ایک لمحے میں تجھے سلمان بنا دیں، لیکن وہ کیپیسٹی کو دیکھتے ہیں۔ یہی منظر آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے کہ وہاب قلبی مسیحی ہے، نصرانی ہے، لیکن اس میں یہ صلاحیت موجود تھی وہ حسین کی ولایت کو لے سکے۔ میں ہمیشہ ولایت کو ایک بیج کی مثال دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ توحید کا بیج ہے، محمد رسول اللہ رسالت کا بیج ہے، علی ولی اللہ ولایت کا بیج ہے۔ اس بیج کو ہم نے درخت تنومند بنانا ہے، ایک مضبوط درخت بنانا ہے۔ اب اس کو درخت بنانے کے لیے وہ زمین بھی چاہیے جس زمین میں یہ دانہ جائے، وہ پانی بھی چاہیے جو اس کو ملے، وہ سورج بھی چاہیے جو اس کو لگے، وہ ہوا بھی ملے جو اس درخت کو بڑا کرے۔ تو فرمایا اس بیج کی جو زمین ہے وہ مومن کا دل ہے، اس بیج کی جو زمین ہے یہ تمہارا برین ہے، یہ بیج یہاں پہ بڑا ہوتا ہے۔ یعنی بچپن میں تمہاری ماں نے تجھے ولایت کا بیج دے دیا، بچپن میں مسجد میں آئے، مجلس میں آئے، تم نے لا الہ الا اللہ کو سنا، تم نے محمد رسول اللہ کو سنا، اب یہ تمہیں بیج مل گیا، اس میں صلاحیت ہے یہ درخت بن سکتا ہے، اور اس میں اتنی صلاحیت ہے یہ ایک دانہ سو دانوں میں بدل سکتا ہے، لیکن تجھے زمین کو ہموار کرنا پڑے گا، تجھے زمین کو بنانا پڑے گا۔ اسی لیے امام فرماتے جب اعراب آتے تھے کہتے تھے کہ اے رسول خدا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، اللہ کی آواز آئی ان کو کہو اسلمنا، تم اسلام لے کر آئے، ابھی تمہارے پاس اسلام کا بیج ہے، اسے ولایت کا پانی دینا ہے، اسے ولایت کی زمین میں ڈالنا ہے، اسے اسی نور کی روشنی میں بڑا کرنا ہے۔ جب تک بڑا نہیں کرو گے یہ درخت تنومن نہیں بنے گا، اور جب درخت نہیں بنے گا نہ خود کو فائدہ دے گا نہ کسی اور کو فائدہ دے گا۔ فرمایا اے مومن کم از کم درخت بن، اگر ثمردار درخت نہیں بنتا، یعنی اگر تیرے درخت سے کوئی پھل نہیں نکلتا، کم از کم ایسا درخت بن جس کے سائے میں دو لوگ بیٹھ سکیں۔ خشک درخت نہ بننا، ایسا درخت نہ بننا جس میں پتے بھی نہ ہو، ایسے درخت بن جانا جس کے سائے میں چند لوگ بیٹھ جائیں، یعنی تمہارے وجود سے دنیا فائدہ اٹھائے، تمہارے وجود سے لوگ نفع اٹھائیں۔ دیکھیے درخت درخت ہوتا ہے، ایک خشک درخت ہے اس کی لکڑیاں کام آتی ہیں، ایک پتے والا درخت ہے لوگ لکڑیوں سے بھی فائدہ لیتے ہیں، اس کے سائے سے فائدہ لیتے ہیں، اگر پتے میں کوئی فائدہ ہے اس کی دوائی بنا کے کھاتے ہیں۔ ایک درخت وہ ہے جس کی لکڑی بھی کام کی ہے، جس کے پتے بھی کام کے ہیں، اس کے بعد وہ پھل بھی دیتا ہے۔ فرمایا مومن وہ درخت ہے جو پھلدار درخت ہوتا ہے، جو خود کو بھی فائدہ دیتا ہے، اپنے معاشرے کو بھی فائدہ دیتا ہے، خود کو بھی فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ اگر کسی محفل میں جاتا ہے کچھ دے کر جاتا ہے، کچھ لے کر نہیں جاتا۔ اگر وہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے، آپ سوچئے کہ حسین نے لوگوں سے لیا کیا اور لوگوں کو دیا کیا؟ حسین نے لیا کچھ نہیں، لیکن حسین نے اپنا اکبر دیا ہے، حسین نے اپنا اسکر دیا ہے، حسین نے اپنا مال قربان کیا ہے۔ ارے رات کے اندھیروں میں علی ابن ابی طالب بوریاں اٹھاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مولا علی غریبوں کو کچھ دے رہے ہیں، لے نہیں رہے۔ فرمایا جب تک تمہارا ہاتھ دینے والا نہ بنے، جب تک تمہاری فطرت دینے والی نہ بنے۔ اب دیتا وہ ہے جس کے پاس خود کچھ ہو، جس کے پاس کچھ خود ہے ہی نہیں وہ دے گا کیا؟ تو پہلے فرمایا خود کو کچھ بنا تاکہ دینے کی صلاحیت پیدا کر۔ بھائی ایک دانہ ہی آپ کو کیا دے گا جب تک اس کو تنومت نہ بناؤ، جب تک زمین۔ اب زمین کیا ہے؟ فرمایا یہ زمین تمہارا برین ہے،
ये ज़मीन तुम्हारा माइंड है, ये ज़मीन तुम्हारा विजडम है, इसके अंदर दाने को डालना है। मैं एक दाना उठाऊं, अपने हाथ पे रखूं और आपके मौलाना में पानी डालूंगा, ये दरख्त बनेगा। मैं कहूंगा दाने में सलाहियत है पर हाथ में सलाहियत नहीं है कि दाने को दरख्त बनाए। और आपके नहीं मौलाना, मिंबर बड़ी अजीम चीज़ है, मैं दाने को मिंबर पे रखता हूँ और पानी देता हूँ, ये दरख्त बन जाए। कहूँगा नहीं, ये मिंबर लकड़ी का है, ये मिंबर बासलाहियत तो है, अच्छा तो है, मुकद्दस तो है, मुबारक तो है, लेकिन ये मिंबर इस दाने को दरख्त नहीं बनाएगा। अच्छा मौलाना, इसको कहाँ पे रखूँ, ये टाइल बड़ी महंगी है, हाँ मैंने बड़ी इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाई है, इस पे रखता हूँ। पर मैं कितनी भी इंपोर्टेड टाइल हो, उस पे दाना रखोगे ये दरख्त नहीं बनेगा। इसलिए इमाम फरमाते, किसी के महंगे लिबास को ना देखा कर, किसी के बड़े अमामे को ना देखा कर, किसी की बड़ी दाढ़ी को ना देखा कर, देख इसमें सलाहियत है कि नहीं है। असल चीज सलाहियत है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिंबर पर उसको बिठाया जिसमें सलाहियत नहीं थी। उम्र को देखा, बुढ़ापे को देखा, कबीले के रेस को देखा। लेकिन अभी खुदा फरमाते हैं, अगर किसी चीज में सलाहियत हो और जो चीज तुम्हें परखनी और देखनी, वो इल्म है, वो जमीन है जो तुम्हारे दरख्त को तनूमत बना सकती है, उस जमीन को अगर कोई पानी दिया जा सकता है, वो इल्म का पानी है। इस दाने को इल्म का पानी दो, लेकिन जिस जमीन में ये दाना डालना है, क्यों उस जमाने की जमीन में ये सलाहियत नहीं थी वो अली की विलायत को एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो जमीन तैयार नहीं थी। क्यों उस जमाने के कूफे वालों में, मदीने वालों में, मक्के वालों में ये सलाहियत नहीं थी कि वो वक्त इमाम की हल मिन नासिरिन की आवाज पे सदा दें, क्योंकि जमीनें तैयार नहीं थी। लेकिन करबला के बाद हर इमाम ने जमीन को तैयार किया। ये जहनों की जमीन है, ये फिक्र की जमीन है, ये तुम्हारे माइंड की जमीन है जिसको तैयार किया गया। और इतना तैयार किया, जब खुमैनी ने अपनी कौम को आवाज दी तो मिलियंस में लोग बाहर निकल आए। जब जमीन तैयार हो तो एक आलिम बुलाता है, आदमी भागता हुआ आता है, और जब जमीन तैयार ना हो, इमाम बुलाए तो कोई नहीं आता। तो असर ये फिक्र है जिसको तैयार करना है, असर ये जहन है जिसको तैयार करना है। यही तो पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि फिक्र तैयार नहीं है, जहन तैयार नहीं है। लुबनान के शिया क्यों पावरफुल हैं, ईरान के शिया क्यों पावरफुल हैं? अरे वो जैदी शिया हैं, चार इमामी हैं। आज तक तकरीबन चार जंगें उन पे मुसल्लत की गई, 2003 में, 2004 में, 2007 में, उनके गांव के गांवों को तबाह किया गया, लेकिन अभी तक हौसला टूटा नहीं, क्योंकि जमीनें तैयार हैं। ये फिक्र की जमीन, उस फिक्र को तैयार किया गया कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें झुकना नहीं है, तुम मरने के लिए तैयार रहना है। ये सोच नहीं रखनी कि मेरे पास बंदूक नहीं, ये सोच नहीं रखनी कि मेरे पास असलाह नहीं, ये सोच नहीं रखनी कि मेरे पास पैसा नहीं। तेरे पास कुछ भी ना हो, तेरे पास खुदा तो है। ये सोच हो ना, इंसान मैदान जंग में कब डरता है? अगर पाकिस्तान की फौज इससे डरे कि मध्य मुकाबिल जो दुश्मन है वो बहादुर है, उसके पास पैसा ज्यादा, उसके पास असलाह ज्यादा, जिस तरह मुशर्रफ डर गया था, एक फोन आया था बुश का कि मदद नहीं करोगे तो हमला कर देंगे। जब इंसान डरता है तो हारता है, फिर आप 25-25 हज़ार अपनी आवाम को मरवाते हो क्योंकि आप डरते हो। एक जंग होती कितने लोग मरते, लेकिन कम अज कम वकार तो रहता, कम अज कम इज्जत तो बहाल रहती। तो यही वो इज्जत है जो हुसैन इब्न अली ने मैदान करबला में दिखाई। इमाम ने ये नहीं देखा कि मध्य मुकाबिल जो लश्कर ला रहा है वो कितना है। यहां तक कि यजीदी लश्कर का शख्स कहता है, हम ये समझ रहे थे जब हुसैन ने बेटे का लाशा उठाया, जब हुसैन ने भाई के कटे हुए बाजू उठाए, जब हुसैन ने भतीजों के लाश उठाए, यकीनन हुसैन का हौसला टूट गया होगा। लेकिन कहा ऐसे हुसैन लड़ रहा था जैसे कोई जवान लड़ता हुआ नजर आता है। हुसैन का हौसला टूटा नहीं। और जिस मलऊन ने हुसैन को देखकर एक जुमला का, हुसैन अब तू क्या लड़ेगा, 60 साल का बूढ़ा बेटे को उठा चुका, कहा लश्कर यजीद इस बूढ़े से न डरो, इसका हौसला टूट चुका है जिसने अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी निकाली है, जिसने अपने जवान भाई के बाजू उठाया है। एक मरतबा पीछे से खेमे से बीबी जैनब सुन रही थी और आवाज देकर कहा, भैया हुसैन इनको बताओ कि किसके बेटे हो। फरमाया, तीन हमले किए मेरे आका हुसैन ने और दीवारे कूफा तक लश्कर भागता हुआ नजर आया। تین مرتبہ یہ لشکر بھاگا، 20 کلومیٹر دور بھاگ جاتا تھا، پھر حسین واپس آتے تھے. فرمائیے جنگ دیکھ کر آسمان سے آواز آئی، اے حسین ہم اب تجھ سے راضی ہو گئے، ارجع الى ربک راضیتا مرضیا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. جہاں پہ یہ حوصلے ہوتے ہیں اور ایسے قدم ہوتے ہیں، ان کے قدم بتا رہے ہیں کہ یہ ذہن تیار ہیں. جہاں پہ ڈر اور خوف پایا جائے اس کا مطلب اس کا ذہن تیار نہیں ہے، یہ بیج اور اس کی زمین تیار نہیں ہے. تو ولایت کا بیج ہر اس مومن کے پاس ہے جو علی ولی اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا بیج ہر اس مسلمان کے پاس ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا بیج ہر اس مسلم کے پاس ہے جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے. لیکن سوال یہ ہے یہ زمینیں تیار نہیں ہیں، ہم نے اسٹور کر کے رکھ دیا ہے لیکن اس پر زمین، اس لیے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کا مزرعہ ہے. یہ زمین ہے جسے تمہیں تیار کرنا ہے، یہ زمین باہر والی نہیں ہے، یہ زمین اندر والی ہے. اسی ہر زمین ہر فکر تمہارے ذہن میں آتی ہے، پوری دنیا کی فکر اس ذہن پر ہے. تم نے جہاد اس ذہن سے بنائے، تم نے ٹیکنالوجی اس ذہن سے بنائی، تم نے بندوق اس ذہن سے بنائی، تم نے امام باڑہ اس ذہن سے بنایا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس ذہن سے پڑھ رہا ہوں. تو جو پوری دنیا اور یہ کھلبلی جو مچی ہوئی ہے تمہارے ذہن میں مچی ہوئی ہے، پہلے اپنے ذہن کو تیار کر فکر حسین کے لیے، پہلے زمین کو تیار کر اس میں بیج ڈالنا ہے. اب زمین کو تیار کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے اس پر ہل چلانا پڑتا ہے، اس کو ہموار کرنا پڑتا ہے، اور ہل چلانے کے لیے زمین کے سینے کو چیرنا پڑتا ہے. جب تک چیرو گے نہیں اس کی سختی کو توڑنا پڑتا ہے. جتنی زمین سخت ہوگی یہ بیج درخت میں بدل نہیں سکتا، اس کو نرم کرنا پڑتا ہے. اگر نرم نہ ہو تو اسے پانی دینا پڑتا ہے. اس کا مطلب جو قساوت ہے، جو دل کی سنگینی ہے، جو دل کی مضبوطی ہے، اس کو نرم کرنا پڑتا ہے. جب تک تمہارا وجود نرم نہیں ہوتا، کیونکہ جب تو نرم ہوتا ہے تو تو فلیکسیبل ہو جاتا ہے. جو چیز نرم ہوتی ہے اس کو مروڑو تو مروڑ جاتی ہے، لیکن لکڑی سخت ہے اس کو توڑو گے تو کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹ جائے گی. اگر آپ سخت ہوں گے، میں کتنا بھی آپ کو بنانا چاہوں آپ نہیں بنیں گے، پہلے آپ کو نرم کرنا پڑے گا. جب یہ وجود نرم ہو جائے گا اب یہ تیار ہے بیج کو ڈالنے کے لیے، اب یہ تیار ہے اصلاح کو لینے کے لیے. اس لیے امام حسین کربلا کے میدان میں فرماتے ہیں، اے لشکر یزید میری ایک بھی بات کا اثر تمہارے وجود پر ہونے والا نہیں ہے. کہا کیوں؟ فرمایا کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تم نے وجود کی زمین کو گندا پانی دیا ہے، حرام کا پانی دیا ہے. یہ جتنا کچھ آپ کھاتے ہیں نا یہ اپنے وجود کو تیار کر رہے ہیں، یہ زمین کو تیار کر رہے ہیں. اگر گندگی دیں گے، میری زمین ہے میری مرضی میں اس میں پیور پانی ڈالوں یا میری مرضی میں نالی کا پانی دوں، جیسا پانی دو گے ویسی فصل ہوگی، جیسا پانی دو گے ویسی پیداوار ہوگی. اگر اچھا پانی دو گے پیداوار اچھی ہوگی، اگر برا پانی دو گے پیداوار بری ہوگی. اسی طرح یہ جسم ہے یہ تمہارے برین کو تیار کرتا ہے، یہ تمہارے مائنڈ کو تیار کرتا ہے. فرمایا وہ اور ہیں جو ایک آنکھ سے زندگی گزارتے ہیں اور وہ اور ہیں جو دو آنکھوں سے زندگی گزارتے ہیں. تصور دجال بھی یہی ہے، دجال یعنی ایک آنکھ والا. ایک آنکھ والا مطلب کیا ہے؟ جو صرف دنیاوی آنکھ کو مد نظر رکھتا ہے. لیکن حسین نے کربلا میں لوگوں کی دو آنکھوں کو کھولا، ایک جو مد مقابل میں آئے وہ ایک آنکھ رکھتے تھے، یعنی صرف اس نے رائے کی حکومت کو دیکھا، صرف کسی نے اپنی جان کو دیکھا، صرف کسی نے اپنے بچے کو بچانا دیکھا، صرف کسی نے اپنی دنیا کو دیکھا. لیکن حسین نے بچوں کو بھی دیکھا اور قیامت کے منظر کو بھی دیکھا کہ اکبر بچ جائے گا تو کیا ہوگا، لیکن اکبر اگر شہید ہوگا تو کئی جوان بچ جائیں گے، اصغر بچے گا تو کیا ہوگا، لیکن اگر علی اصغر شہید ہوا تو کئی نسلیں اصغر جیسی بن جائیں گی. حسین نے اپنی چھوٹی سی زندگی کو، اصغر کی ننی سی زندگی کو ایسی برکت دی کہ جس کی زندگی کی وجہ سے آج کائنات علی اصغر سے سبق لے رہی ہے، آج کائنات علی اکبر سے فیض لے رہی ہے. اس کا مطلب امام حسین میں دو آنکھیں تھیں، وہ دو آنکھیں جو دنیا کو بھی دیکھ رہی تھی آخرت کو بھی دیکھ رہی تھی. یہی وہ نگاہ ہے. اے مومن جب تو زندگی میں فیصلہ کرتا ہے تمہاری نگاہیں دنیا پر ہوتی ہیں یا آخرت پر ہوتی ہیں؟ جب تمہیں جاب کی آفر ہوتی ہے تمہاری نگاہ صرف دنیا پر ہوتی ہے یا آخرت پر ہوتی ہے؟ جب یہ آفر ہوتی ہے کیا تو سوچتا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یا تو یہ دیکھتا ہے اس میں پیسہ زیادہ ہے یا پیسہ کم ہے؟ جب تمہارے سامنے کسی کا رشتہ آتا ہے، وہ بیٹی کا رشتہ ہو یا بیٹے کا رشتہ ہو، تو کس نگاہ سے دیکھتا دیکھتا ہے، کیا دنیا کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یہ مال کماتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس گھر ہے، یا تمہاری نگاہ آخرت والی ہوتی ہے؟ کیا اس کے وجود میں ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کو بیٹی دوں گا، بیٹی کی نسل کیسی بنے گی؟ کیا اس کا اتنے باپ پہ تربیت ہے کہ اس بیٹے کو علی اکبر جیسا بنا سکے، علی اصغر جیسا بنا سکے؟ جب تربیت ہوتی ہے، جب یہ نگاہ اخروی ہوتی ہے، تب حبیب ابن مظاہر پیدا ہوتا ہے، جب نگاہ اخروی ہوتی ہے تب جا کے کربلا جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر صرف نگاہ دجالی رہی، یعنی ایک نگاہ رہی، اس کا مطلب یہ ہے تمہارے وجود میں بھی ایک دجال پل رہا ہے، کیونکہ تمہاری نگاہ صرف ایک ہے، صرف نگاہ دنیاوی ہے۔ حسین نے دونوں آنکھوں کو کھولا، یہ دو آنکھیں تب کھلیں گی جب انسان زمین کو ہموار کرے گا، جب اس میں وہ بیج ڈالے گا جو بیج ولایت ہے۔ صرف زبان سے علی علی کرنا ثواب تو ہے، لیکن اس علی علی کرنے سے وہ درخت نہیں بنے گا۔ جب تک تمہارا مائنڈ علی علی نہ کرے، جب تک تمہارا برین علی علی نہ کرے، صرف لفظ علی نہیں بلکہ کردار علی ابن ابی طالب۔ انا مدینۃ العلم میں شہر علم ہوں، ارے اس کا دروازہ ہے۔ مومن اٹلی گھوم کے آیا، آسٹریلیا گھوم کے آیا، ترکی گھوم کے آیا، علم کا شہر ابھی تک گھوما نہیں ہے۔ علی اس کا فیس بک پہ بڑی چیزیں تو اپلوڈ کرتا ہے، کبھی مری گھومنے گیا، کبھی وزیرستان گھومنے گیا، کبھی کہاں گھومنے گیا، تو جس شہر کا دروازہ علی تھا ابھی تک تم نے دروازہ کھٹکھٹایا بھی نہیں، ابھی تک تو اس شہر سے ہو کر نہیں آیا۔ بھائی جب اس علم کے شہر میں جاؤ گے نہیں تو انسان کامل کیسے بنو گے؟ تو دنیا میں پیدا اسی لیے ہوا تاکہ کیا بنے؟ کامل انسان بنے۔ کل میں نے کہا تھا کمپلیٹ ہیومن ہیں اہل بیت علیہم السلام، کمپلیٹ جسم میں نہیں، کمپلیٹ کس میں ہیں؟ عقل میں کمپلیٹ ہیں۔ اور اہل بیت انہی عقلوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے، انہی مراتب کو ہمیں دینے کے لیے آئے۔ فرمایا جب یہ مرتبہ مل جائے گا۔ اب یہ مرتبہ کیسے آئے گا؟ کل میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لینا، اہم اور مہم کو سمجھنا، صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنا۔ کہ کل میں نے کافی چیزوں کو اشارہ کیا، میں نے کہا حضرت یوسف نبی بننے سے پہلے اللہ نے ایک سخت مصیبت میں ڈالا۔ سورہ طلاق کی آیت ہے، حالانکہ یہ ایک وظیفہ بھی ہے، جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ حسن علی نخودکی بہت بڑے وقت کے عارف گزرے ہیں، ان کے پاس گئے اور کہا قبلہ مجھے علم کیمیا دیجئے۔ علم کیمیا ایک ایسا علم ہے جس سے آپ لوہے سے سونا بنا سکتے ہیں۔ کہا کہ مجھے علم کیمیا دیجئے تاکہ میں سونا بناؤں، اکنومیکلی اپنے لوگوں کو مضبوط کروں، اور جس کے بعد میں انقلاب لا سکوں، کیونکہ ظاہر ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خمینی میرے ایک سوال کا جواب دوں گا، کون سا؟ کہ اگر یہ علم میں تجھے دے دوں، کیا تو مجھے گارنٹی دے سکتا ہے کہ تیرے بعد اس کا مس یوز نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ مس یوز۔ یعنی آپ میرے پاس آتے کہتے مولانا علم کیمیا دیجیے، اچھا ایسا علم آئے کہ آپ گھر جائیں لوہے سے سونا بنا دیں، اور میں آپ سے پوچھوں اس کا مس یوز تو نہیں ہوگا؟ اگر آپ میں حب ذات، آپ کہ نہیں نہیں مولانا مس یوز نہیں ہوگا، بس دیجئے میں سونا بنا۔ لیکن وہاں پہ خمینی تھا، اس نے کہا یہ گارنٹی میں نہیں دے سکتا کہ اس کا مس یوز نہیں ہوگا میرے بعد۔ اب جیسے امام خمینی نے انقلاب لایا، اب یہ گارنٹی تو امام خمینی کی نہیں ہے کہ اس کے بعد یقیناً کوئی اچھے ہی لوگ آئیں گے، اب اس کے بعد وہ بعد والے لوگ کی گارنٹی دیں گے جو حکومت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا میں تو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کا مس یوز نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا چلو خمینی میں تجھے کیمیا سے بھی بڑا علم دیتا ہوں، جس پر اگر تو عمل کرے تو اللہ تجھے بہت بڑی کامیابی دے گا۔ اب یہ حکم انفرادی ہے، امام خمینی کے لیے تھا، اگر کوئی آج کا مومن کر سکتا ہے تو کرے، قرآن کا ایک وظیفہ ہے اگر عمل کرے۔ ہم نے یہ عمل کیا، واقعی اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، مشکلات بند راستے سے کھل جاتے ہیں۔ کئی کام کرنا، ہر نماز کے بعد جب نماز ختم ہو آیت الکرسی پڑھ لینا، آیت الکرسی کے بعد تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنا، تسبیح سیدہ کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا، تین مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھنا، تین مرتبہ صلوات پڑھنا، اور تین مرتبہ سورۃ طلاق کی آدھی دوسری اور تیسری آیت پڑھنا، جو آیت اس طرح ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا و یرزقہ من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ کہ جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے، خدا اس کے راستہ اور مشکلات کا دروازہ وہاں سے کھولتا ہے جہاں سے اس نے تصور بھی نہ کیا. یعنی یوسف نے سوچا بھی نہ تھا کہ بند دروازے کھلیں گے، اس نے بند دروازوں کو دیکھ کر توکل کیا اور آگے بھاگا، دروازے خدا کھولتا گیا. یہ توکل ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم توکل اس کو نہیں مانتے، ہم چلتے راستے پر توکل کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں توکل کی آخری منزل یہ ہے کہ تو بند راستے پہ توکل کرے، جہاں پہ تجھے کسی بھی نوکری کا آسرا نہ ہو، سارے راستے بند ہو جائیں اور ایک ہی نوکری ہو جو حرام کی ہو، یہاں پہ تجھے توکل کرنا ہے. اگر توکل نہ کیا کہ بچے کیا کھائیں گے اور حرام کے پیچھے جاؤ گے، فرمایا نہیں. اور فرمایا یہ وقت زندگی میں ایک بار آتا ہے، زیادہ نہیں، ایک بار. کربلا ایک بار حسین کے لیے ہوئی، روز روز نہیں ہوئی. یہ وقت انسان کی زندگی میں ایک بار آتا ہے. اگر تم نے اس وقت میں اللہ پر توکل کیا تو خدا تمہاری عقل کو کامل کر دیتا ہے، وہ تمہیں انسان کامل بنا دیتا ہے، وہ طاقت تمہیں عطا کرتا ہے. بحر العلوم بھی اسی طرح بحر العلوم بنے. فرمایا بڑے بحر العلوم کہتے ہیں میرا حافظہ اتنا کمزور تھا، مجھ سے کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن میں روز گیا مولا علی کے حرم میں، روز جاتا تھا کہ مولا حافظہ کمزور آئے، لیکن آپ تو کمزور نہیں تھے، میرے حافظے میں کمزوری ہے، آپ کے دینے میں کمزوری تو نہیں ہے. کبھی بھی اس نے اپنا ارادہ توڑا نہیں کہ حافظہ کمزور ہے، مولوی بن کے کیا کروں. یعنی مجتہد بننا چاہتا تھا، جس میں اتنا حافظہ چاہیے، حدیث یاد کرنی ہے، تفسیریں لکھنی پڑتی ہیں، بہت مشکل کام ہے، لیکن کہا میں نے ہار مانی نہیں. روز جاتا تھا مولا کے حرم میں، کبھی مسجد سہلا جاتا تھا، کبھی کربلا جاتا تھا، کبھی میں نے اہل بیت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے تھکا نہیں. ایک شخص امام کے پاس آتا ہے نا، کہتا ہے مولا میں دعا کر کر کے تھک گیا ہوں. امام نے کہا میرے ایک سوال کا جواب، یہ لفظ تھک گیا ہوں کیا ہے؟ میں دعا کر کے تھک گیا ہوں کیا مطلب تھک گئے ہو؟ تھکتا وہ ہے جو نا امید ہوتا ہے، تھکتا وہ ہے جس میں یاس پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کھٹکھٹا رہے ہیں، ایک گھنٹہ کھٹکھٹا ہے، دروازہ نہیں کھلا، تو آپ کیا کہتے ہو؟ لگتا ہے گھر میں کوئی ہے نہیں. کیا کہتے ہو؟ گھر میں کوئی ہے نہیں، تھک کے واپس چلے جاتے ہیں. امام نے اس سے سوال کیا، جس کا تو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پہلے یہ بتا وہ گھر کے اندر ہے کہ نہیں. جس کا تو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پہلے یہ بتا وہ گھر کے اندر ہے کہ نہیں. کہ مولا ہے. کہ پھر جب تجھے یقین بھی ہے گھر کے اندر کوئی ہے، تو اتنا کھٹکھٹا کہ وہ کھول دے. تھکتا وہ ہے جس کا ایمان کمزور ہو. اور فرما یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، استغفار جو ہم کرتے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں. ضروری نہیں کہ قبول ہو، اس کے اور روحانی درجات ملتے ہیں، اس کے اور تمہیں مراتب ملتے ہیں. تو فرمایا توکل وہاں پر ہے جہاں راستہ کیا ہو جائے، بند ہو جائے. موسیٰ کی قوم دریا کے کنارے پر آئی، اب کہاں جائیں؟ پیچھے دشمن، آگے کچھ بھی نہیں ہے، گویا راستہ بند تھا، بند گلی میں پھنس گئے. لیکن توکل کیا، خدا نے کیا کیا؟ اس دریا کو چیر کے ان کے لیے کیا بنا دیا؟ راستہ بنا دیا. ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، دیکھ رہے ہیں ابراہیم آگ میں گر رہے ہیں، لیکن توکل کیا. توکل اس وقت ہے جب تو گرنے لگے، جب شیطان کمپلیٹ تمہارے مائنڈ پر قابض ہو. اے جوان، جب شہوت تمہارے مائنڈ پر حاوی ہو، بچنے کا راستہ نہ ہو، اس وقت اگر تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیتا ہے. کوفے والوں نے موت کو دیکھا، کوفے والوں نے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں دیکھا، اپنی ناموس کو خطرے میں دیکھا، ڈر گئے، رک گئے. یہ رائٹ ٹائم کا رائٹ ڈیسیجن تھا کہ جاتے جب حسین کے بچے خطرے میں آئے، جب حسین کا ناموس خطرے میں آئے. کیا مولا کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے جانے کے بعد زینب کا کیا ہوگا؟ لیکن توکل کیا پروردگار عالم پر، اور خدا نے حسین کی کربلا کو، جہاں پہ 72 تھے، آج وہاں پہ 20 ملین لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ اس توکل کا نتیجہ ہے. جب پیغام پہنچانے گئے تھے، ایک صحرا میں میرے آقا کو شہید کیا گیا، لیکن خدا نے ایک بند صحرا کے پیغام کو پوری دنیا کی زمین پہ پھیلا دیا. آج وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ حسین کی صدا نہ ہوتی ہو، ہر جگہ پہ حسین کے جلوس ہوتے ہیں. یہ توکل کا نتیجہ ہے. جب تو توکل کر کے اللہ کی راہ میں چلتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں ایک ایسی جگہ سے راستہ بناتا ہوں جہاں سے تم نے تصور نہ کیا. میرے مولا کی والدہ فاطمہ بنت اسد توکل کر کے باہر نکلی. فرما جب آثار حمل بی بی پر ہوئے، تو بی بی پریشان تھی، جائیں تو کہاں جائیں؟ کعبے کی طرف رخ کیا. تو اس توکل کا نتیجہ یہ تھا، جہاں سے بی بی نے سوچا نہیں تھا، وہاں سے خدا نے علی کا راستہ بنا دیا. یہ توکل کا نتیجہ، جب تو توکل کرتا ہے تو خدا راستہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا اس عمل کو اگر کوئی مومن کرے ہر نماز کے بعد، یعنی یہ آیت ہے نا، میں نے کسی اپنے استاد اخلاق سے پوچھا، میں نے کہا یہ ذکر کا فائدہ کیا ہے کہ میں 100 مرتبہ کہوں یا رزاق ہو یا رزاق، ہوگا کیا اس سے؟ زبان پہ ریپیٹ کر رہا ہوں نا، اس ریپیٹیشن کا فائدہ کیا ہے؟ یا محسن ہو یا محسن ہو، یا رزاق ہو یا رحیم ہو، یا ودود ہو یا کریم ہو، میں نے اس کا فائدہ کیا ہے، اس ریپیٹیشن سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو اگر روحانی فائدہ نہ بھی ہو، کیونکہ انسان پورا دن گناہوں میں معاشرے میں جکڑا ہوا ہے، وہ کہتا اب میں زبان سے ذکر کرنے سے مجھے ہوگا کیا، میں تو سارا دن گناہ کرتا ہوں۔ تو معصوم فرماتے شیطان کا پہلا حربہ یہی ہے، کتنا بھی تو گنہگار ہو لیکن یہ مت کہنا اب نماز پڑھنے کا فائدہ کیا۔ اگر صبح کو زنا کی ہے نا تو یہ مت کہنا دوپہر کو نماز کیوں پڑھو، فرمایا یہی نماز تجھے دوسری زنا سے بچائے گی۔ اس لیے فرمایا کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، توکل کو مت چھوڑنا، اپنے اتصال کو، اگر یہ اتصال کٹ گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ قبلہ اسماعیل دیوبند صاحب جب مناظرہ کرتے تھے تو کسی وہابی نے کہا قبلہ 2 منٹ کے سوچ لیا آپ شیعہ نہیں ہیں، 2 منٹ کے لیے سوچی آپ نے شیعہ، کہ بدبخت تجھ پہ لعنت اتنی 2 منٹوں میں مر گیا تو سیدھا جہنم چلا جاؤ گا۔ میں 1 منٹ کے لیے خود کو علی سے جدا نہیں کر سکتا، یہ اتصال 1 منٹ کے لیے کٹ جائے۔ کیوں معصوم فرماتے گناہ سے بچو، گناہ سے کیوں؟ کیونکہ اگر تو زنا کی حالت میں مر گیا مطلب تو کٹا ہوا تھا، اس وقت تمہارا اتصال امام سے نہیں تھا۔ اگر تو رشوت لیتے ہوئے، اگر تو حرام کھاتے ہوئے، اگر تو حرام کی محفل میں، کسی نے کہا مولا میں شراب پیتا نہیں، کہ شراب پیتا نہیں تو شرابی کی محفل میں بھی نہ بیٹھا کرو، شرابی سے دوستی نہ کیا کرو، ایک پلیٹ میں زانی کے ساتھ کھانا نہ کھایا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا اگر اس پر عذاب نازل ہوگا کیونکہ تو محفل میں بیٹھا ہے تو بھی اس عذاب میں شامل ہو جائے۔ یہ وہ احتیاط ہیں جو معصومین اپنے چاہنے والوں کو سکھاتے تھے۔ تو توکل، جب انسان توکل کرتا ہے تو خدا ایک ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے جہاں سے اس نے تصور نہیں کیا۔ اب توکل پیدا کیسے ہوگا؟ یہ پیدا تب ہوگا جب آپ کا اتصال اہل بیت سے مضبوط ہوگا۔ یہ اتصال کیسے ہوگا؟ جب آپ کی عقل اہل بیت سے متصل ہوگی۔ یہ عقل کیسے مضبوط ہوگی؟ معصوم فرماتے انا مدینۃ العلم والی بابہا، جب تو علم اہل بیت کو حاصل کرے گا تب تمہاری عقل کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی۔ اس برین کو پاورفل کرنا ہے، جب یہ برین پاورفل ہوتا ہے تمہارا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، تمہارے قدم مضبوط ہوتے ہیں۔ کیوں فرمایا مومن کی ایمان کی مثال ایسے ہے کہ جبل الراسخ، یہ کس طرح ہے؟ مضبوط پہاڑ کی طرح ہے۔ پہاڑ آئے سائنسدان، امام نے پہاڑ کی مثال کیوں دی؟ درخت کی مثال نہیں دی، دوسری چیزوں کی مثال نہیں دی، مثال یہ دی مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہے۔ پہاڑ کیوں کہا؟ کیونکہ آج کی سائنس کہتی ہے پہاڑ جتنا باہر ہے 3 گنا اندر ہے۔ یعنی مومن بہت، اس کا ایمان بہت ڈیپلی ہوتا ہے، یہ اصولوں پر پابند تب رہ سکتا ہے جب اس کا ایمان مضبوط ہو۔ لیکن آج ہمارے ایمان کیسے؟ کر رعا، اور میں آخری زمانے کے مسلمان مچھر کی طرح ہوں، جہاں کی ہوا لگی وہاں پہ چلے گئے۔ 1 گھنٹہ مجلس کی محفل میں بیٹھے تھوڑا اثر ہوا، پھر 2 گھنٹہ ٹی وی پر بیٹھے ٹی وی کا اثر لیا، 1 گھنٹہ کل بھی کہہ چکا نوجوان گانا سنتا ہے رونے لگتا ہے، یہ خاتون ڈرامہ دیکھتی ہے، پتا بھی ایکٹر جھوٹا کہانی جھوٹی، پر اس کا رونا رکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ہمیں ایموشنز پر کنٹرول ہے، نہ مائنڈ پر کنٹرول ہے، نہ ہاتھوں پر کنٹرول ہے، نہ آنکھوں پر کنٹرول ہے، پھر کنٹرول تمہارا کس چیز پر ہے؟ مولا تو فرماتے مومن وہ ہے کہ جبل مضبوط ہے پہاڑ کی طرح، جب تمہارے وجود پر علی کی حکومت نہیں تو حکومت امام زمانہ کیسے بنائے گا؟ اس وجود پر حکومت امام کو حاکم کر، اسی حکومت کا نام ہے، اسی وجود کا نام ہے، تب جا کے تو شیعہ بنے گا۔ یہ وہ کارنامہ تھا جو امام حسین نے کربلا میں دکھایا کہ 14 سال کا قاسم گھبراتا نہیں ہے موت سے، کیونکہ حسین کی حکومت اس کے وجود پر ہے۔ یہ وہ کارنامہ تھا جو حضرت عباس نے انجام دیا۔ فرمایا شب عاشور جناب زہیر نے کہا عباس ہم نے سنا ہے کہ علی نے نماز تہجد میں دعا کر کر کے تجھے خدا سے مانگا تھا۔ عباس دیکھتے ہیں کل تو کرتا کیا ہے، فرمایا زہیر میری غیرت کو نہ للکار، کل ہونے تو دو، تمہیں تجھے بتاؤں گا علی کا بیٹا لڑتا کیسے ہے۔ فرمایا اتنا جلال تھا حضرت عباس میں جب گھوڑے کے زینے کو کھینچتے تھے وہ ٹوٹ جاتا تھا. یہ جلال حضرت عباس تھا. لیکن صبح ہوتی ہے, عباس دیکھ رہے ہیں اصحاب جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, کہتے آقا اجازت دیجیے میں جاؤں. کہ عباس نہیں, خاموش کرے آئے. اصحاب گئے, پھر بنو ہاشم کی باری آتی ہے. عباس دیکھ رہے ہیں کہ جوان جوان بیٹھے قاسم جیسا لال ٹکڑے ٹکڑے ہو کر واپس آ رہا ہے, لیکن اجازت نہیں ہے. اس اطاعت کا نام ہے ایمان, اس کنٹرول کا نام ہے جبل, پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے. اور یہ مضبوطی تب آتی ہے جب مومن کا برین مضبوط ہو جاتا ہے. امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے ہارورڈ, اس میں انہوں نے 40 بچوں کو جمع کیا, 40 بچوں کو چاکلیٹ دیے اور بچوں کو کہا کہ بیٹے جب تک چھٹی نہیں ہوتی تب تک تمہیں چاکلیٹ کھانا نہیں ہے, اور جو نہیں کھائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ چھٹی ہوئی, بچوں کو پھر جمع کیا اور بلائے بھائی چاکلیٹ دو, سب نے کھا لیا. 4 بچوں نے نہیں کھایا تھا, بچا کے رکھا. یعنی ان 4 بچوں میں ول پاور ان کا مضبوط تھا, ان کا ارادہ مضبوط تھا. اور وہ جو تھے 36, ان سب کا ارادہ کیا تھا؟ کمزور تھا, کمزور ارادہ. مولا فرماتا ہے مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا, اس کا ارادہ کیا نہیں ہوتا؟ کمزور. مضبوط اصول کا پکا ہوتا ہے, سر اور دھڑ کی بازی لڑ جاتا ہے لیکن اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا. کہ انہوں نے 25 سال ان بچوں پہ نگاہ رکھی کہ دیکھیں جن کا ول پاور مضبوط تھا وہ کیا بنتے ہیں اور جن کا ول پاور مضبوط نہیں تھا وہ کیا بنتے ہیں. کہ 25 سال کے بعد جب ان بچوں کا کارنامہ دیکھا گیا کہ کون کون سی جاب کر رہا ہے, کون کسے کام کر, جنہوں نے چاکلیٹ کھایا تھا وہ اکثر ورکر بنے, کیونکہ بینک میں کوئی کہاں پہ ملازم, کوئی کسی کمپنی میں, کوئی ڈرائیور بنا, کوئی کیا بنا. لیکن جو 4 بچے تھے جنہوں نے چاکلیٹ بچپن میں نہیں کھایا تھا وہ اس ملک کے سب سے بڑے بزنس مین بنے, سب سے بڑے سیاستدان بنے, کسی نہ کسی مقام پہ پہنچے. یعنی یہ جو ارادے کی مضبوطی ہے یہ آپ کی دنیا کو بھی بناتی ہے, آپ کی آخرت کو بھی بناتی ہے. امام انہی ارادوں کو مضبوط کر رہے ہیں. کربلا ارادے کی مضبوطی کا نام ہے, کربلا انسان کو مقام کمال تک لے جانے کا نام ہے. اب وہ مومن کہے مولانا نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا یہ ضد کیسی کہ اذان آئے تو مجھے نماز پڑھنی ہے, مجلس چل رہی ہے میں نماز پہ کیوں جاؤں؟ یہ احمق لوگ ہیں. اہل بیت کہتے ہیں جتنی عبادتیں خدا نے واجب کی وہ تمہارے عقل کو مضبوط کرنے کے لیے, وہ تمہیں انسان کامل بنانے کے لیے. اچھا یہ اتنا اسٹرکٹ ٹائم کیوں ہے کہ حی علی الصلاۃ, اس عمل کی طرف آؤ جو خیر العمل ہے, ہر عمل سے افضل ہے. کیوں یہ ٹائم کی پابندی کیوں؟ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا قبلہ ہم کیا کریں زندگی میں کامیاب رہے؟ کہ رزق چاہیے نماز اول وقت, اولاد چاہیے نماز اول وقت, امام زمانہ چاہیے نماز اول وقت. اس اول وقت میں ہے کیا؟ ایک ہی چیز ہے اور کچھ نہیں, ارادے کی مضبوطی, نظم الامر. آخری وصیت جو مولا کرتے ہیں اتق اللہ اوصیکم بتقوى اللہ و نظم الامور, میں تجھے تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اپنی امور میں نظم پیدا کرو. یہ نظم کیا ہے؟ فر امام خمینی کے کھانے کا ٹائم بھی فکس ہوتا تھا, باتھ روم جانے کا ٹائم بھی فکس ہوتا تھا. انہوں نے باڈی کو ایسا مینٹین کیا کہ ہر ٹائم ان کا فکس ہوتا تھا. تو یہ جو ٹائمنگ کی فکسنگ ہے اس سے تمہارا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی تو اپنے برین کے مسلز کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ جب اذان آئے تجھے نماز پہ جانا ہے. مطلب اس کو تو ٹائم کا پابند کر رہا ہے. چلے جائیے جاپان میں, یا مسلمان نماز کے لیے نہیں اٹھتا, پورا جاپان اپنی جاب پہ, ایک تو سائیکل پہ جاتے ہیں وہ سفیکیشن سے بچنے کے لیے, یا پیدل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی اندھیرا ہوتا ہے, پورے گھروں سے وہ نکل کے آفس میں جا رہے ہوتے ہیں اور پورا کراچی 11 بجے اٹھتا ہے. نظم الامر نہیں ہے نا, وہ قومیں کیوں ترقی کر رہی ہیں؟ کربلا مطلب ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دو, ایک ایسا معاشرہ بناؤ جو دنیا کے لیے رول ماڈل ہو. جس طرح علی دنیا کے لیے رول ماڈل ہے, جس طرح حسین رول ماڈل ہیں. کہ ہندو گاندھی کہتا ہے کہ میں نے حسین سے سیکھا. کیا تھا حسین میں کہ ہندو تعریف کر رہا ہے؟ چاہے حسین ابن علی میں کہ ہندو حسین کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہیں, چاہے حسین ابن علی میں کہ مسیح حسین کے لیے گیت گا رہے ہیں, کیونکہ حسین نے خود کو رول ماڈل بنایا. وہ کوالٹیز اپنے وجود میں پیدا کی. ہر صاحب عقل مجبور تھا حسین کو فالو کرے. بی بی زینب نے اپنے اندر کوالٹیز پیدا کی. اس لیے امام فرماتے ہیں شیو زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. پھر فرمایا کونو لنا زینن ولا تکون لنا شینا, تو بھی ہمارے لیے باعث زینت بن باعث ذلت نہ بن, یعنی تو بھی رول ماڈل بن, تو ہمارے وجود میں ایسی کوالٹی دنیا تمہیں فالو کرے, تو ایسا بزنس مین بن, ایسا تمہارا مائنڈ ہونا چاہیے, ایسے تمہارے بچے شارپ ہونے چاہیے کہ دنیا ان سے سیکھے. یہ کمیونٹی شیعہ کی ہے, ان میں یہ تہذیب آئے, ان میں یہ اخلاق آئے, ان میں یہ رفتار آئے کہ ہم ان سے سیکھیں. لیکن الٹا ہمارے اوپر وہ تہذیب غالب آئے, ہم ویسٹرن تہذیب کو پسند کرتے ہیں, ہم ان کے لباس کو پسند کرتے ہیں, ہم ان کے کلچر کے پیچھے جاتے ہیں. ہمارا بچہ ان کی یونیورسٹی میں پڑھ کے فخر کرتا ہے, ہمارا بچہ یہ فخر نہیں کرتا میں کربلا ہو کر آیا, وہ کہتا میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, میں یو کے میں رہتا ہوں, میں آسٹریلیا, فخر اسی پہ کرتا ہے. اس کی تمنا یہ میں پڑھ لکھ کر اس ملک میں جا کے وہاں کی نیشنلٹی لوں. اس کا مطلب اس کی فکر پر فکر دجالی غالب آئے, نہ کہ فکر حسین ابن علی. اللہ کہتا ہے فخر کرو تو متقی بننے میں, فخر کرو تو علی جیسا بننے میں. اور یہ فخر کب کرو گے؟ جب عقل کامل ہو جائے. غلط ڈسیزن انسان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ہمارے شیعہ, اپنے شیعہ آسٹریلیا کی محبت میں مر گئے, دریاؤں میں ڈوب گئے, صرف ہجرت کے لیے, صرف اس لیے کہ جان بچ جائے, بدن بچ جائے. کسی کو پرواہ نہیں تھی وہاں جاؤں گا میری نسلوں کا کیا ہوگا. وہاں پہ جو تھرڈ جنریشن ہے اس دنیا میں وہ تباہ ہے. ان کے بچوں کو قرآن نہیں آتا, ان کے بچوں کو نجاست اور پاکیزگی کی آنکھوں سے ہم دیکھ کر آئے, پریشان ہیں. وہاں کی جو بزرگ نسلیں وہ پریشان ہیں. کم از کم مسلم سوسائٹی میں آپ کا ایمان تو بچا ہوا ہے, کم از کم مسلم سوسائٹی میں مجلسوں میں آتے ہو, چند پیغام تو سن کے جاتے ہو. تو جب انسان کا برین, انسان کی عقل کامل نہ ہو تو انسان کے ڈیسیجن بھی کیا ہوتے ہیں؟ ناقص ہوتے ہیں. کتنا معصوم فرماتا ہے مومن جب شادی کرتا ہے سوچ, اتنے سخت الفاظ میرے معصوم نے فرمایا کہ کسی نے اگر اپنی بیٹی کی شادی عقل کے مطابق نہیں, کمال کے مطابق نہیں کی, کفیت کو نہیں دیکھا, اگر اس نے صرف ایک نگاہ, وہ جو آنکھ دجالی ہے وہی آنکھ سے دیکھا, صرف دنیا کو مد نظر رکھا, صرف مال دنیا کو مد نظر رکھا, پیسے والا ہے, مالدار ہے, بڑا گھر ہے, بڑی گاڑی ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا خوف خدا بھی ہے کہ نہیں ہے, اس نے یہ نہیں دیکھا متقی بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اسی کی نسل بنے گی. اور اگر میں نے اپنی بیٹی کا پیٹ ایسے شخص کے حوالے کیا جس کی شکم میں, جس کی زمین میں ایک بچہ بننے والا ہے, وہ بچہ پیدا ہوگا, اس بچے کو حسینی بنانا ہے, اس بچے کا کردار ایسا بنانا ہے, اگر اس نے خراب آدمی سے شادی کروائی, گویا ایک نسل کو خراب کر رہا ہے, ایک نسل کو تباہ کر رہا ہے, ایک نسل کو برباد کر رہا ہے. کیوں امام علی جناب عقیل کو بھیجتے ہیں؟ ایسی خاتون اللہ, یہ صفت ہو, ایسا قبیلہ ہو, شجاع ہو, غیرت مند ہو. یہ جینز ہیں, آج کی ریسرچ ہے, جین کے اثرات ہوتے ہیں, جدی نسلی جینز کے اثرات ہوتے ہیں. حسب کو دیکھنا چاہیے, نسب کو دیکھنا چاہیے, لیکن ہماری نگاہ کون سی؟ وہ دجالی نگاہ, وہ ایک آنکھ جس میں آخرت ہے ہی نہیں, بس دنیا ہے. اب جملے سنیے رسول خدا کے, فرمایا جس شخص نے بیٹا یا بیٹی کی شادی صرف دنیا کو دیکھ کر کرائی, دنیا تو کہے گی مالدار سے کروائی, پیسے والے سے کروائی, لیکن اللہ کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں جب یہ مر جائے گا, اس نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروائی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. یہ قاتل روح ہے, یہ قاتل نسل ہے. کتنی پرواہ ہے علی ابن ابی طالب کو جب مالک مولا کے خیمے میں آتے ہیں. مالک کی عقل کامل تھی, جس کی عقل کامل ہو, جو انسان کامل ہو, وہ چھوٹے چھوٹے شبہات سے خود کو بچاتا ہے. مالک خیمے میں آتے ہیں, مولا شیطان وسوسہ کر رہا ہے, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ جنات میں بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے, یہ انسانوں میں بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے, من الخناس, بدترین وسوسے شیطان کے وسوسے ہیں. اگر تم نے وسوسوں کو اپنے مائنڈ میں قتل نہ کیا, تو بھی شیطان بن سکتا ہے, تو بھی یزید بن سکتا ہے, تو بھی شمر کے راستے پہ چل سکتا ہے, کیونکہ انسان نام ہی اس کی عادت کا ہے. یا انسان میں اچھی عادت ہے تو حسین بنتا ہے, اگر بری عادت ہے تو یزید بنتا ہے. فرمایا اگر یہ عادتیں تم نے وجود میں پیدا کی, اور عادت وسوسے سے پیدا ہوتی ہے, مالک اشتر ہے, اس کو وسوسہ کرنے لگتے ہیں کہ مالک تو بھی بہادر ہے, علی بھی بہادر ہے, جتنے تو نے مارے علی نے مارے, بس مالک تیری بہادری علی کی بہادری برابر ہے. مالک نے کہا میں اپنے مولا کی برابری کر نہیں سکتا. کہاں مولا, کہاں غلام. وسوسہ ذہن میں آیا, فوراً مالک علی کی محفل میں جاتے ہیں. مولا شیطان وسوسہ کر رہا ہے, لوگ وسوسہ کر رہے ہیں, مالک تو علی جتنا بہادر ہو گیا. امام مسکرائے کہ مالک شاباش, اپنے وسوسے کو علی کی محفل میں توڑنے آئے ہو. کہ مالک اب سن لے, تیرے لڑنے میں علی کے لڑنے میں بڑا فرق ہے. مالک جو بھی تیرے سامنے آتا تھا تو تلوار چلاتا جاتا تھا, لیکن جو علی کے سامنے آتا تھا میں قیامت تک اس کی نسلوں میں دیکھتا تھا. اگر کوئی علی والا تھا میں اسے قتل نہیں کرتا تھا. عاقلانہ نہیں ہے نعرہ, تو اچھا ہے یہ عاقلانہ نہیں ہے. وہ چیزیں کریٹ کریں جن میں عقل ہو. ہمارے چیزوں میں جو کریٹیویٹی ہے نا, آج کل لوہیں دیکھیں, مرثیے دیکھیں, معصوم فرماتے ہر وہ کام کر جس میں تمہیں کچھ ملے. اب مولا علی کو فکر کتنی ہے, وہ نسل میں کوئی مومن پیدا ہوگا. علی کی دور اندیشی تو دیکھیے, اس کی نسل میں مومن پیدا ہوگا, یعنی اس مومن کی وجہ سے باپ کو قتل نہیں کر رہے, زخمی کر رہے. اور یہ بیٹی کی شادی کروا رہا ہے, علی کو 100 سال بعد پیدا ہونے والے بچے کی فکر ہے, تجھے اپنی بیٹی کے بچے کی فکر نہیں, تجھے اپنی اولاد کی فکر نہیں, تجھے اپنے بیٹے کے بچے کی فکر نہیں. کیونکہ یہ ذہن مادی ہو گیا, یہ مٹیریلسٹ ہو گیا, کہ لوگوں کا دین دین نہیں, زبان کی چٹخاری ہے. یہ مزہ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کر کے مزہ لیتے ہیں, اور میں اصل دینداری وہ ہے جو عقل سے دینداری کی جائے. سادہ سی میں مثالیں دیتا ہوں. کل یہ ورلڈ گنیز بک کا ایک نیا ریکارڈ بنا ہے. میں ورلڈ گنیز بک کو احمقوں کی کتاب کہتا ہوں. احمقوں, کن چیزوں میں انگریزوں نے آپ کو مشغول کیا؟ جب حق سے دور ہو جاتا ہے انسان تو باطل کے قریب ہوتا ہے. 2 گھنٹہ نوجوان کرکٹ دیکھتا ہے, بھائی تجھے کیا ملا؟ وہ تو کھیل کے پیسے لے رہا ہے, تو کیا لے رہا ہے؟ بجلی کا بل بھی بھر رہا ہے, اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے, ملا کیا تجھے؟ تبھی امام نے فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں. علی نے 3 مرتبہ لعنت کی اس پہ. اللہ نے لعنت ہی پہ عقلوں پہ کی ہے. کبھی ان کو گدھا کہا ہے اور کبھی کہا یہ گدھے سے بدتر ہے, کیونکہ عقل نہیں ہے, احمق ہے, بے وقوف ہے. جو 60 سال کی دنیا ہے اس کے پیچھے تو اتنا دوڑ رہا ہے, لیکن جو آخرت اسے چھوڑ کے بیٹھا ہے, جنت کو چھوڑ کے بیٹھا ہے, قیامت کو چھوڑ کے بیٹھا ہے, کیونکہ عقل نہیں ہے. اب ورلڈ گنیز بک کا ریکارڈ پتہ نہیں, کوئی 4 میٹر کا سینڈوچ بنایا ان لوگوں نے. کتنا سینڈوچ؟ 4 کلومیٹر کا سینڈوچ. اب بھائی تو 100 کلومیٹر کا بنا, مجھے کیا ملے گا؟ نہیں تو 1000 کلومیٹر کا بنا, مجھے کیا ملے گا؟ ایک نوری سال, 1 ایئر لائٹ ایئر کا تو سینڈوچ بنا, مجھے کیا ملے گا؟ پھر ایک ریکارڈ بنا, چائنیز شخص نے ریکارڈ بنایا, وہ اپنے سر کے بل 350 مرتبہ گھوما ہے. یعنی دنیا کہاں پہ لے جا رہی ہے, کیا یہ عقل مندانہ کام ہے؟ پھر ایک خاتون کو میں دیکھ رہا ہوں, اس نے پتہ نہیں 20 منٹ میں, 15 منٹ میں, 10 منٹ میں کوئی 30-40 برگر کھا لیے. ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, جب ٹیوشن میں پڑھنے جاتے تھے تو اسٹوڈنٹس آتے تھے اور کہتے تھے آؤ مقابلہ کرتے. کیسا مقابلہ؟ کہ ایک سانس میں جو پیپسی پی لے, ایک سانس میں پیپسی پی لے, یہ مقابلہ ہوتا تھا. اور جو پی لیتا تھا فخر کرتا تھا, اپنی حماقت پہ خوش ہوتا تھا, اپنی بے عقلی پہ خوش ہوتا تھا. یہی یزیدیوں کا حال تھا, حسین کو مار کے خوش ہو رہے تھے, ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہے, ہل ہلا کر رہے تھے. فرمایا شمر جب میرے آقا کا گلا کاٹ رہا تھا, زینب کو دیکھ کے ہنس رہا تھا, ہل ہلا کر رہا تھا, خوش ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے. کیونکہ عقل نہیں ہے. 20 منٹ میں 20 برگر کھائے یا 10 منٹ میں 20 برگر کھائے, یہ کمال انسان ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں تم نے اپنی حقیقت کو سمجھائی نہیں. اے بے وقوف عورت, اے بے وقوف مرد, اگر تو 10 منٹ میں 20 برگر کھاتا ہے تو بھینس 10 منٹ میں 100 کھا لے, تو بھینس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. یہ جو فخر کرتا ہے میں نے اتنے ڈولے شولے بنائے اور میں 100 کلو وزن اٹھا لیتا ہوں, گدھا تم سے زیادہ اٹھا لے, یہ کمال نہیں ہے. ये जो रेस लगाते हैं, हाँ जिस्म के लिए अगर वर्जिश करे, एनवायरमेंट वो अच्छी चीज़ है, जिस्म की बका नीयत होनी चाहिए ना, मैं क्यों कर रहा हूँ। आज के जवान को क्यों का जवाब नहीं पता, जो भी काम करे एक लफ्ज जहन में बिठाएं, क्यों। जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर लोगों को हुजूर पैदा करना, जैसे अभी आपका जहन कहाँ 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 है ना, कि अगर मजमे को हाजिर करना हो मजलिस में, उनसे एक सवाल करो कहाँ बैठे हो, फौरन जहन हाजिर हो जाएगा मजलिस में। पहले घर में था, बिजनेस में था, किसी को नींद आ रही थी, किसी को कहाँ जाना था, जब मैं सवाल करूँगा ना कहाँ बैठे हो, फौरन जहन हाजिर हो जाएगा। तो जिंदगी में जो भी काम करो खुद से सवाल करो, क्यों कर रहा हूँ, 20 बर्गर क्यों खा रहा हूँ, किसको फायदा मिलेगा, मैदे को नुकसान, रूह को नुकसान, मकरू काम, कोई फायदा नहीं। एक सांस में बोतल पी रहा है क्या फायदा हो रहा है, कि मौला फरमाते जो एक सांस में जग चढ़ा ले ये अली सिफत नहीं है, ये मुआविया सिफत है। मुस्तहब है तीन तीन घूंट करके पिया करो, तीन तीन घूंट सांस लेके पिया करो, यानी मौला ने जिस्म को भी बका दी, रूह को भी बका दी, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जिस्म को बचा रहे हैं। तो कमाल इसमें नहीं है, कमाल इसमें है कि तू अपनी रूह को बचाए ना कि अपने जिस्म को बचाए। कमाल ये नहीं कि वर्ल्ड गिनीज बुक के रिकॉर्ड को तोड़े, कमाल ये है तो अली इब्न अबी तालिब की तरह ऐसा दुनिया में काम करके जाए कि दुनिया तुझे याद रखे। तू मर जाएगा, हड्डियों में बदल जाएगा, नहजुल बलागा में मौला फरमाता है इंसान उस वक्त को याद कर जब ये मिट्टी तुम्हारे खून को चूसेगी। छठे इमाम फरमाते हैं अगर आखिरत और गफलत को तोड़ना है तो उस वक्त को याद कर जब ये गोश्त तुम्हारी हड्डियों से उतरेगा, जब दूध या कुल दूध ये जो कीड़ा है तुम्हारे गोश्त को खाएगा, उस वक्त को याद कर कि जिस्म को फना है, बका किसको है, तुम्हारी रूह को बका है। तो रूह को बचाने के लिए तूने कुछ भी नहीं किया, जिस्म को बचाने के लिए। करबला इसी जंग का नाम था, एक तरफ इंसान कामिल था, एक तरफ इंसान जाहिल था। जाहिल इंसान जो जहूला, कुरान कहता है जहूला, इस जाहिल इंसान ने अपना नुकसान किया और अपने वजूद पर जुल्म सिर्फ न किया बल्कि पूरे आलम पे जुल्म किया। जब इंसान जाहिल होता है तो इंसान कातिल बनता है, जब इंसान जाहिल होता है ये बीवी पर जुल्म करता है, जब इंसान जाहिल होता है ये बेटे पर जुल्म करता है, जब इंसान जाहिल होता है ये माँ बहन का हक खाता है, जब इंसान जाहिल होता है इसकी जबान से गाली निकलती है, जब इंसान जालिब जाहिल होता है इसके वजूद में गुस्सा होता है पर सब्र नहीं होता, जब इंसान जाहिल होता है इसकी गैरत खत्म हो जाती है, हया खत्म हो जाता है, इफ्फत खत्म हो जाती है, लेकिन जब इंसान आकिल बनता है और कामिल बनता है तो इसमें गैरत सज्जाद भी होती है, ज़ैनब का हया भी होता है, और ज़ैनब ने अली जैसे उसूल भी होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तो तमाम तर इबादतें हमें इंसान कामिल बनाने के लिए, तफसील में कल जाऊंगा। ये छोटे बच्चे हैं, माओं को कह रहा हूँ कि बचपन से बच्चों को ट्रेनिंग दें कि बेटा तुझे कंट्रोल भी करना है, लेकिन हम खाने में भी अहले बैत वाली तरबियत नहीं है। बच्चा छोटा सा होता है माँ कहती और खाओ और खाओ, कहते अम्मा पेट भर गया था, नहीं कमज़ोर हो मेरे लाल और खाओ, इसका हम कंट्रोल तोड़ रहे हैं। हालांकि बच्चे को ये सिखाना चाहिए बेटा पेट भर गया तो खाना छोड़ दो। ये है कि गलत चीज़ों से बचाओ, जो फजूल चीज़ें मार्केट में खाता है उस पर कंट्रोल, कंट्रोल होगा तो वो गलत चीज़ पर कंट्रोल करेगा। घर में तो आप बेटे को सिखा तो पाओगे ये खाओ ये ना खाओ, लेकिन अगर उसको एक उसूल सिखा दो कि मेरे लाल तुझे वजूद पे कंट्रोल करना, अब ये चार दोस्तों में भी जाएगा तो गलत महफिल में नहीं आएगा, चार सिगरेट पीने वाला दोस्तों में जाएगा क्योंकि कंट्रोल होगा, ये सिगरेट से बचेगा। अगर ये यूरोप में चला गया चार शराबियों की महफिल में जाएगा लेकिन कभी शराब नहीं पिएगा क्योंकि कंट्रोल है, लेकिन अगर इसमें तुमने कंट्रोल ना बढ़ाया ये जिस भी सोसाइटी में जाएगा वैसा बन जाएगा, जैसा रंग देखेगा उस रंग में ढल जाएगा, मजलिस में आएगा मोमिन बनेगा। आजकल लोग अरबईन पे जा रहे हैं, यही हाल है, यहाँ से सीधा दुबई उतरते हैं, यानी सिरात मुस्तकीम है, दुबई उतरे वो जहन्नुम, फिर मौला की ज़ियारत करते हैं फिर वापसी में दुबई, यानी जाने से पहले गुनाह, फिर करबला जाते हैं थोड़ा बहुत ज़्यारतें की, फिर आते दुबई उतरता है। अब दुबई में जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं वहाँ तो हर किस्म का जानवर चल रहा होता है, हर किसी को देखना इंसान को नसीब होता है, तो वहाँ पर वो खुद को बचा सकता है जिसको वजूद पर क्या हो, कंट्रोल हो, आँखों में हया हो, दिल में गैरत हो, शर्म हो, वहाँ पर बच सकता है। इस पर मैं कल जाऊँगा कि दुनिया हमें आज तबर्रुज की तरफ ले जा रही है, जिसका शिकार مولوی بھی ہے عام آدمی بھی ہے. ہمارے استاد اخلاق ایک بہت اچھا جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے بیٹا جب مولوی بن جاؤ گے نا یہ مت سمجھا صرف تو مولوی بنا ہے، صرف تو ملا بنا ہے، تمہارا نفس بھی ملا بن جاتا ہے، وہ بھی مولوی بن جاتا ہے. تو تمہیں خیال کرنا ہے جب تو عزادار بنتا ہے نا تو نفس بھی عزادار بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے. تو ہر کام میں تجھے سوچنا، یہ جو قدم، اس لیے معصوم فرماتے پھونک پھونک کے قدم اٹھایا کرو، کہیں یہ قدم صحیح اٹھا رہے ہو یا غلط اٹھا رہے ہو. اس کی پوری ٹریننگ اہل بیت نے دیا ہے، وہی ان قدموں کو جمع جمع کے چلا سکتا ہے جس کو انسان کامل کہا جا سکے یا اہل بیت علیہ السلام سے متوسک ہو، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، کثرت سے اہل بیت کو یاد کیا کریں. یہ میں نے ذکر کیا لیکن بات بھول گیا کہ یہ تو ہم ذکر کرتے ہیں نا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کہ ہم نے پوچھا اس کا فائدہ کیا ہے، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر کوئی جوان بیٹھا ہو اور اس کو آپ کہو کہ تیری شکل کتنی گندی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے تو گھن آتی ہے، کہ جب یہ جملے کہو گے اس کے اندر فیلنگ کیسی آئیں گی، بڑا اپسیٹ ہو جائے گا. لیکن ایک شکل کا پورا سال ہو لیکن تعریف کرو، بھائی مولانا آپ کے چہرے میں تو کتنا نور ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں باغ باغ. اب جھوٹ بھی بول رہا ہو اور اس کو پتا بھی ہے جھوٹ بول، لیکن خوش ہوتا ہے آدمی، جھوٹی تعریف سے بھی آدمی خوش ہوتا ہے. فرمائیے الفاظ کا اثر ہے، لفظ آپ کی باڈی پہ اثر چھوڑتا ہے. جتنے بھی الفاظ آپ سنتے ہیں، انسان ڈپریشن کا، یہ اکثر خواتین آج کل رات کو جب تک ڈپریشن کی گولی نہ کھائیں نیند نہیں آتی، یہ الفاظ کا اثر ہے. تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ جب شوہر گھر میں آئے تو بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے، اس کی شکل کو دیکھ کر اس کی تھکاوٹ اتر جائے. اور فرمایا مرد جب گھر میں آئے تو ایسے آئے جیسے کسی کیچڑ میں آدمی چلتا ہے اور جوتی کے نیچے کیچڑ لگ جاتی ہے. فرمایا جب تو گھر میں جاتا ہے تو جوتی کو جھاڑ کے جاتا ہے، کہیں گھر کا فرش اس کیچڑ سے خراب نہ ہو. فرمایا جب باہر سے گھر جاتا ہے تو باہر کے تمام تر مسائل باہر چھوڑ کے جا، اور بیوی کے ساتھ اس کی ڈسکشن نہ کر، آج آفس میں یہ ہوا، آج فلاں نے گاڑی ٹھوک دی، آج یہ ٹینشن ہوا، اور جو گالیاں اس کو نہ دے سکا وہ گھر میں پک رہا ہو. یہ نہیں، جب گھر جائے تو باہر کی پرابلم گھر میں چھوڑ، اور بیوی ایسی ہو کھلے ہوئے پھول کی طرح. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے وجود پہ اثر رکھتی ہے. جب آپ مسکرا کر کسی کو سلام کرتے ہیں نا، کیوں سلام مستحب ہے، کیوں جواب واجب ہے؟ جب اس نے تیری عزت کی ہے اس کو ریئیکشن دے، جب اچھا ریئیکشن دے گا اس کی باڈی پہ اچھے اثرات ہوں گے. جب آپ کو کوئی گالی دیتا ہے نیگیٹو ریز آپ کو چھوڑتا ہے. کیوں؟ فرمایا علماء کی محفل میں بیٹھ، اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھ، جو اچھی باتیں کرتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھ. ارے تو تین دن کربلا جاتا ہے تمہارے وجود میں روحانیت آ جاتی ہے. جو نماز کا مزہ وہاں پہ آتا ہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس محفل کا اثر آئے، لفظ آپ کے وجود پہ اثر چھوڑتا ہے، واقعات آپ کے وجود پہ اثر چھوڑتے ہیں، یہ پوری باڈی افیکٹ ہو جاتی ہے، انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. آپ کسی ڈپریشن کے مریض کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھ جاؤ، آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. وہ بتانا شروع کر دے گا یہ ظلم ہوا، یہ ہوا بچپنے میں، یہ ہوا، وہ مارا گیا، یہ باتیں ہوئیں، آپ خود بیمار ہو جاؤ گے، پورا وجود آپ کا بیکار ہو جائے گا. لیکن اگر کسی ہنستے اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھو آپ کا وجود کھل جاتا ہے، اپنے غم بھول جاتے ہو. تبھی لوگ اہل بیت کی محفل میں آتے تھے، کیونکہ جب اہل بیت کی محفل میں آتے تھے تو جنت یاد آ جاتی تھی، یہ ان کے وجود کو جنت بنا دیتے تھے. لفظ کا اثر ہوتا ہے. فرمایا جب تو ذکر خدا کرتا ہے نا تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یہ لفظ ہے نا، یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. جب تو اللہ کی تعریف کرتا ہے تو خدا بھی خوش ہوتا ہے. جب بندہ اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کا ریفلیکشن یہ ہوتا ہے، وہ تمہارے وجود میں بھی خوشیوں کو عطا کرتا ہے، وہ تمہارے وجود میں بھی نور. اس لیے فرمایا کثرت سے حسین کو یاد کیا، اذکرونی اذکر لکم، جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں. تو ذکر کثیر کیا کر، مجھے زیادہ سے زیادہ یاد کیا کر. اور اس کا اثر امام رضا بھی فرماتے اور اکثر معصومین سے ہے، اگر تو دنیا میں مجھے یاد کرے گا ہم تجھے وہاں یاد کریں گے جہاں تمہیں کوئی یاد نہیں کرے گا، جہاں ماں باپ بیوی بچے چھوڑ کے ایک کھڈا کھود کے مٹی اوپر ڈال کے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس تنہا قبر کی رات میں حسین تمہیں یاد کرنے آؤں گا. تو صبح اٹھو تو حسین کو سلام کرو، رات کو سو تو اپنے آقا حسین کو سلام کرو، دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین.
سلام
یا سلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین.
میرا سلام ہو
غیرت پر.
فرمایا اے مومن اگر تو آنکھوں سے کربلا کے مصائب دیکھ لے تمہارا دل پھٹ جاتا. فرمایا اگر 40 سال سجاد روتے رہے کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اتنے سال کربلا کو گزر گئے. امام نے فرمایا پوچھنے والے میرے ایک سوال کا جواب دے. یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, یعقوب کے اور بھی بیٹے تھے لیکن اتنا روئے وبیضت عینہ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. لیکن اے پوچھنے والے ایک دن میں میرے 18 یوسف مر گئے. لیکن تو نے سچ کہا شہادت میرا ورثہ ہے. لیکن اے پوچھنے والے تو نے سجاد کے ساتھ انصاف نہ کیا, اکبر کے سینے میں برچھی لگنا میرا ورثہ تھا, علی اصغر کے گلے میں تیر لگنا میرا ورثہ تھا. لیکن یہ بتا 8 گھنٹے او ماؤں بہنوں کے ساتھ دربار میں کھڑا ہونا کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ ہے؟ کسی نے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ ایک ہی جملہ کہتے تھے اشام اشام اشام. مولا شام میں ایسا کیا ہوا؟ یہ روایت ایران میں بہت پڑھی جاتی ہے, پاکستان میں بہت کم پڑھی جاتی ہے. فرمایا جب سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ شام کے در پہ پہنچا تھا, ملعون نے حکم دیا زینب کا قافلہ روکا جائے تاکہ بازار کھل جائے. فرمایا پورے شام کے بازار کو سجایا گیا اور اعلان کیا گیا باغی کا قافلہ آ رہا ہے. سید سجاد فرماتے تیروں نے مجھے اتنے زخم نہیں دیے, نیزے کی انیوں نے مجھے اتنا زخم نہیں دیا جتنا مجھے تکلیف ہوتی تھی جب میرے بابا کو کہتے تھے یہ باغی کا بیٹا ہے. زینب رو رو کے کہتی تھی میرے حسین کو باغی نہ کہو, او میرا حسین نمازی ہے. ان کے تانوں نے ہمیں بڑے زخم دیے. فرمایا قافلے کو روکا گیا بازار کھل جا. امام فرماتے اتنے میں ایک یہودی ملعون آیا کہتا ہے ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے, تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے, لیکن میرا ایک کام کر دے. ملعون نے کہا کیسا کام؟ کہا علی کی بیٹیوں کے قافلے کو سب سے پہلے یہودیوں کے محلے سے گزار. اس لیے امام فرماتے مسلمانوں نے بھی پتھر مارے اور یہودیوں نے بھی پتھر مارے. ملعون نے پیسے کی لالچ میں اجازت دی, قافلے کا رخ موڑا گیا, پہلے یہودیوں کے محلے سے گزارا گیا. فرمایا یہ یہودی ملعون توڑتا ہوا اپنے محلے میں گیا, آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردوں, اے یہودی عورتوں, وہ جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے, جسے علی سے بدلہ لینا ہے, وہ آج آ جاؤ, میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا ہوں. فرمایا یہودی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے, چھولیاں پتھروں سے بھر لے, یہاں حسین کا سر آیا, اکبر کا سر آیا. ایک یہودی ملعون عورت نے پتھر لیا, اس نے نیزے بردار سے پوچھا پتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے, میں علی سے بدلہ لینا چاہتی. خولی نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر. راوی کہتا ہے ملعون نے اپنا سونے کا ہار اتارا, خولی کے قدموں میں پھینک دیا, کہا میرے نزدیک میں علی کے بیٹے کے سر کو پتھر مارنا چاہتی ہوں, میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے. فرمایا ملعون نے نشانہ لیا, یہاں اس کا ہاتھ اوپر گیا, ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا, حسین کے سر سے خون جاری ہوا. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی, سید سجاد دیکھ رہے. فرمایا اس کے ساتھ ایک اور عورت بیٹھی تھی, اس نے پتھر لیا, کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا ہے, میں بہن کو ماروں. لشکر والوں سے پوچھا حسین کی بہن کہاں ہے, علی کی بیٹی کہاں ہے؟ راوی کہتا اس نے زینب کا نشانہ لیا, بی بی زینب اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہے, لیکن زبان سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی, گویا آنکھوں سے کہہ رہی تھی او مارو او مارو, جب میرے حسین کو مار رہا ہے تو مجھ زینب کو بھی مارو. یہاں تو پر گیا, ایک مرتبہ ہاتھ نیچے آیا, فرمایا زینب کے سر سے خون جاری ہوا. سجاد کی فریاد بلند ہوئی, واہ حسین او واہ عباس تجھے حسین اور زینب کے زخمی سر کا واسطہ. ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما, ہم سب کو مولا کے امان اور انصار میں شہید فرما. اے خدا جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما, ہماری نسلوں کو سیرت علی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. جناب سلمان کی دعائے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما, بدن صابر عطا فرما, دل شاکر عطا فرما, عقل سالم عطا فرما. بالاخص بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما, ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. ہم سب کو عاقبت میں خیری نصیب فرما. اشہدان اللہ بالاخص آل یہود اور آل سعود کو بھی اس کے معبود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.